تفسیر تلاوت، تلاوت آپ نے سنی، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں. اللہ رب العزت آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں تین باتیں کہتے ہیں. کیوں؟ ایک طرف آپ پچھلے سبق کو یاد کریں تو فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جبکہ وہ کیسے کھلے کھلے معجزے لے کر گئے تھے. دوسری طرف اہل مکہ، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالی نے جو تین باتیں نبوت کے ثبوت میں کہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں، تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہیں تھے. كُنْتَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ نہیں تھے کہاں؟ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، مغربی کنارے میں، مغربی گوشے میں. گویا کہ یہاں پر جو ہے بے جانب الغربیے سے مراد جو ہے وہ کوہ طور کی مغربی جانب ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور کی مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے. بے جانب الطور الغربی، اذ قدینا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قدینا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پورا کرنا، فیصلہ کرنا، کسی تک کچھ پہنچانا. تو اس قدینا، جب ہم نے عطا کیا، جب ہم نے دی، الی موسی الامر، موسی علیہ السلام کو امر، الامر یعنی فرمان. تو یہاں جو ہے الامر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے موسی علیہ السلام کو وحی اور رسالت سے نوازا. الامر سے مراد وحی رسالت ہے، کہ ہم نے ان کی طرف جو ہے جب رسالت بھیجی، جب وہ وادی ایمن میں تھے، اور وادی بھی وہ تھی، آپ پیچھے پڑھی چکی ہیں کہ من شاطئ الوادی الایمنی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، ہے نا؟ تو وہاں پہ جب ان کو رسول بنایا گیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما کنت من الشاہدین، شاہد کی جمع ہے شاہدین، تو آپ اس وقت شاہدین میں نہیں تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ کہ نہ آپ جو تھے وہ دیکھنے والوں میں سے تھے، نہ آپ وہاں پہ موجود تھے. تو شاہدین، شاہد کی جمع ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی مراد ہیں، جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا گیا تھا. بے شک جب کوہ طور میں آپ کو جو ہے وہ جب نبی بنایا گیا، تب بھی وہ موجود نہیں تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے اپنی قوم کو آ کر کہا کہ میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، انہوں نے انکار کیا، کہا جب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، آپ سے بات کرتے ہوئے ہم مانیں گے نہیں. تو کچھ لوگ گئے تھے نا مشاہدہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے. تو بات کیا ہے؟ کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو پہلی تو یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. ورنہ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال بعد ہے نا، بہت زیادہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور اس زمانے کی باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو ایسے سناتے تھے جیسے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں. تو آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ آپ کو یہ باتیں اللہ رب العزت نے بتائی. تو آپ جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان اس طرح کا بیان نہیں کر سکتا، جہاں موجود ہی نہ ہو کیا بتائے گا. دوسری دلیل، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو جو ہے وہ اٹھایا. انشانا اس کے معنی کیا ہے کہ ہم نے بہت سی جماعتیں پیدا کی, ہم نے بہت سے زمانے پیدا کیے. قرون قرن کی جمع ہے, ایک ہی زمانے میں جو مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف نسلیں ہوتی ہیں, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرون جب قرن کی جمع ہے زمانے کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں زمانے کی بجائے امتوں کے معنی میں ہے. ایک زمانے کی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مختلف دوروں میں جو مختلف اقوام دنیا میں رہی ان کے معنی بھی یہ لفظ جو ہے وہ دیتا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو زمانہ ہے اس میں تو ہم نے کئی امتیں پیدا کی, ولیکن انشانا قرونا, آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان تو ہم نے کئی امتیں پیدا کی. فتطاول علیہم العمر, پس دراز ہو گیا. اب آپ دیکھیں تطاول یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور طول سے ہے, اور طول ہوتا ہے دراز ہونا, لمبائی کو ظاہر کرنا. تو یہاں پہ پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ لمبی مدت گزر گئی, طول طویل زمانہ, علیہم ان پر, العمر مدت کا, زمانے کا. تو مرور ایام زمانے کے گزرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ جب آپ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, بیچ کا زمانہ اتنا طویل ہے, بہت سی قومیں آئیں, بہت سے ان پر رسول آئے, بہت سی ان پر شریعتیں اور احکامات نازل ہوئے, لیکن ہوا کیا, جب زمانہ زیادہ گزر گیا تو لوگ شریعت کو, احکامات کو, دین کو بھول گئے, ہے نا. جب وہ بھول گئے, نمبر ایک زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھول گئے, نمبر دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو انہوں نے پس پوش ڈال دیا, اللہ کے عہدوں کو انہوں نے توڑ دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ پھر ایک نبی بھیجا جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی. اہل مکہ آپ کے نبوت کا انکار کیوں کرتے ہیں, قرآن مجید کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ لمبا زمانہ گزرنے کے بعد قومیں مٹی, تہذیبیں مٹی, دین بھی مٹے, نبی چلے گئے, تو لوگوں نے احکام اور دین جو تھا اس کو پسے پوچھ ڈال دیا. تو اس لیے اس کی پھر بات کیا ہے, پھر یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو نبی بنانے کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو کھانا پانی, رزق, بارش, ہوائیں, موسم, پھل پھول, پتے, ساری ضروریات پوری کرتے ہیں, تو روح کی غذا بھی تو پوری کرنی تھی نا, اس لیے رسول کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا. وما كنت ساويا في اهل مدينه, اور آپ جو تھے آپ نہیں تھے مستقل آباد. آپ مدین کے رہنے والے تو نہیں تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کا ٹھکانہ مدین تھوڑی تھا. وما كنت ساويا, اور آپ نہیں تھے موجود, فی اہل مدینہ, اہل مدین میں, ان کے درمیان آپ رہتے بھی نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتینا, کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, وہاں ان کے جو ان کو حالات اور واقعات پیش آئے, اور وہاں وہ 10 سال کا عرصہ گزار کر جب وہاں سے آئے, تو اس وقت تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا وہاں کہیں پتہ بھی نہیں تھا. آپ اس وقت مدین کی بستیوں میں کام نہیں کر رہے تھے, آج آپ مکہ کی گلیوں میں جو کر رہے ہیں, آپ وہاں تھے ہی نہیں کہ وہاں کی خبریں مکہ کی گلیوں میں آ کر سناتے. تو مطلب کیا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا جو انہیں مدین میں پیش آئے, آپ نے کوئی عینی مشاہدہ تھوڑی کیا تھا, پھر آپ کو ان حالات واقعات کا پتہ کیسے چلا؟ ہم نے بتایا, ہم نے تمہاری طرف وحی کی, ہے نا. یہ ہمارا علم ہے کہ ہماری جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, ہم اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہیں, اور ہم ہی ہیں جو کہ مرسل کی جمع ہے مرسلین, کہ ہم ہی ہیں جو کہ رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں, پیغمبر بھیجنے والے ہیں. अब जैसे अहले मक्का इल्जाम लगाते थे, आप कहीं से सुन लेते हैं बातें, है ना, कोई आपको आकर सिखा पढ़ा जाता है, तो ये बात जो है ये क्या है, ये गलत है। हमने वही का इल्म आपको दिया इतने हजार साल पहला, इतने हजार साल पहले से जो इल्म गुजर चुका था, खत्म हो चुका था, तो हमने आपको सिखाया, किसी ने नहीं आपको, इंसान ने नहीं सिखाया, आपने कहीं से नहीं सीखा। फिर आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किताबें आजकल की तरह थोड़ी होती थी कि पढ़ पढ़ाकर आप कुछ सिखा दें बता दें, है ना। फिर दूसरी बात ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात का जिक्र यहूद की जिन किताबों में था वो चंद नुस्खे थे, और वो भी किताबें यहूदी इबादत खानों में महफूज थी, यकीनी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस में थोड़ी थी, मौजूद ही नहीं थी। फिर आप देखें कि यहूदी किताबों में जो बयानात हैं उनमें और कुरान के बयानात में बड़ा फर्क है। मसलन आप देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कुप्ती की मौत जो वाकया हुई, कुरान कहता है बगैर इरादे के, बिला कसद, कत्ले खता था। बाइबल क्या कहती है कि जान कर मारा, जान बूझ कर मारा। खुरूज, उनके जो खुरूज है उसमें ये बात लिखी है किताब बाइबल के चैप्टर खुरूज में कि फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां दूसरा कोई आदमी नहीं है तो इस मिस्री को जानबूझकर मारकर उसे रेत में छुपा दिया। इस तरह की बातें और भी, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बहुत से पैगम्बरों पर बहुत से इल्जाम लगाते हैं और भी बहुत सी उनके अंदर तब्दीलियां हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आपकी नबुवत की दलील है कि अहले मक्का को आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मदियन के वाकयात जो है वो सुना रहे हैं। फिर जो है तीसरी आपकी नबुवत और कुरान सच्ची किताब है, उसकी जो है वो दलील के तौर पर उसके सबूत में अल्लाह ताला ने तीसरी बात कही, वमा कुंता बिजानिबित तूरी, और आप तूर के दामन में उस वक्त मौजूद नहीं थे, इज ना देना, जब हमने पुकारा था। कब पुकारा था? कोहे तूर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहली बार जब पुकारा था, वमा कुंता बिजानिबित तूरी इज ना देना, जब हमने पुकारा था मूसा को तूर में, यानी पहली दफा जब हमने कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था आप तो मौजूद ही नहीं थे। फिर आपको पता कैसे चला? वलकिन रहमत मिन रब्बी का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे रब की रहमत है कि सारी मालूमात जो आपको दे दी गई हैं, क्यों ये मैंने मालूमात दी, लितुंजिरा कौमम मा आताहुम, ताकि आप डराएं एक ऐसी कौम को, कौमन से मुराद अहले मक्का है, मा आताहुम, नहीं आया इनके पास मिन नजीरिन, कोई डराने वाला। आप अहले मक्का को, आप इस कौम को डराएं जिनके पास कोई नजीर नहीं आया, मिन कबली का, आपसे पहले, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद के वो होश में आ जाएं। तो यहां जो है वो क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये सारी खबरें जो बताई हैं, तो इससे ये बात पता चलती है कि आपको खबरों का पता ही नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको खबरें बताई, तो आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, तो अल्लाह ताला ने ये सारी खबरें क्यों सुनाई आपको, क्यों बताई, ये सारा एहतमाम क्यों किया। तो यहाँ पे दरअसल आयत नंबर 46 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बताया जा रहा है, और बेसत का मकसद क्या था, नजीर बनाकर भेजा, क्योंकि अहले मक्का के पास बहुत अरसे से कोई नजीर नहीं आया था, है ना। अब यहाँ पे इशारा बनी इस्माइल की तरफ है, और बनी इस्माइल किताबो शरीयत से बेखबर उम्मी थे। फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनके अंदर जब कोई रसूल की बेइज्जती नहीं हुई थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया, और फिर इनके अंदर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बहुत बड़ी रहमत है, रहमत मिन रब्बिका, रहमतम मिन रब्बिका, तो रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो सकता है, और फिर ये कुरान के लिए भी हो सकता है। आप अल्लाह की रहमत है, कुरान मजीद अल्लाह की रहमत है, और ये बहुत बड़ी रहमत है, और ये किस लिए, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن مجید کو جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو کیونکہ بہت عرصے سے اس قوم کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نصیحت قبول کریں، شاید کہ یہ لوگ جو ہیں ہوش میں آ جائیں، شاید کہ یہ اچھے انسان بن جائیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے، ہے نا؟ تو وجہ یہ تھی کہ جب ان کے اندر کوئی نبی نہیں تھا، جو کتاب نہیں تھی، اور بیچ میں کئی ہزار سال کا فاصلہ تھا، اور پھر کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ دین سے ہٹ چکے تھے. اب یہ قوم نبی اور رسول کے آنے سے بالکل خالی تھی، ایک خلا تھا، تو اس کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا. تو یہ تھا اتمام حجت، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوتے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کرتے. تو تین واقعات آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، اور ایک بات کیا ہے کہ سابقہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی تحریف ہو چکی ہے. تو یہ ہیں تینوں واقعات، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا تھا، جب آپ کو رسول بنایا تھا. دوسرا، مدین کے حالات کی تفسیر. تیسرا، جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رستہ بھول کر آگ لینے کی غرض سے آئے تھے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا کر دی. تو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو 47 ہے، پھر یہاں سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے؟ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں بہت واضح کر کے جو بات بتاتے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر کوئی جو ہے وہ مصیبت ہو گئی یا کوئی پریشانی ہو گئی اور لوگ جو ہیں پھر اس طرح وہ رسول کا جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیں، ہیں؟ بلکہ اصل بات جو بتائی جانے والی ہے، جو سمجھائی جانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول کو بھیجا تاکہ تم کوئی بھی حجت اور اعتراض نہ کر سکو، تاکہ تم جو ہے وہ کوئی عذر اور بہانہ اللہ کے سامنے تراش نہ سکو. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھا برہانان، دو معجزے تھے اور پھر نو معجزے تھے، پھر بھی جو ہے وہ انکار کیا ان کی قوم نے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو جو ہے وہ ڈرایا سمجھایا تو انہوں نے انکار کیا، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی معجزہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دے کر کیوں نہیں بھیجا، ہمارے سامنے بھی کوئی معجزہ آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولولا ان تصیبہم مصیبت، اور اگر نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آ جائے ان پر کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، فیقولوا، پس وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ تو نے ہماری طرف رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، ہاں تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المومنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. کتنی خوبصورت بات کا جو ہے وہ اللہ تعالی کی بات کا کتنا خوبصورت انداز ہے. یہاں پہ مصیبت سے مراد کیا ہے؟ مصیبت سے مراد یہ ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر لوگ انکار کرتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر پھر عذاب آئے گا، ہے نا؟ اور اگر ان پر جب عذاب آئے گا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی کوئی رسول ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا جو ہمیں بتاتا کہ اچھے بن جاؤ. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، آیت 47، اس میں بھی एक तरफ बनी इस्माइल को तंबीह की जा रही है, डराया जा रहा है, दूसरी तरफ उन पर अल्लाह ताला अपना एहसान जता रहे हैं, एहसान बता रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि हम ये चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदअमलियों की वजह से मैं तुम पर भी उस तरह अजाब ना भेजूं जैसे पहली कौम पर भेजा था, और जब मैं अजाब भेजूं तो तुम कहने लगो, तुम ये उजर करो कि अल्लाह ताला तूने हमारे पास रसूल क्यों नहीं भेजा था कि हम अल्लाह तेरी आयात पर चलते और तेरे रसूल पर ईमान लाते। तो इस उजर को खत्म करने के लिए, इतमाम हुज्जत करने के लिए हमने तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पास रसूल भेज दिया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर जो है मुसीबत आ जाए, अजाब आ जाए, बिमा कद्दमत अईदीहिम, जो कुछ तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, तो जो तुम गुनाह कर रहे हो, बदमलिया कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, जमीन अल्लाह के गुनाहों से तुमने भर दी है, जमीन अल्लाह की जमीन तुमने अपने गुनाहों से, अपने अमलों से तुमने भर दी है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन बदमलियों की वजह से अल्लाह ताला पहली कौमों की तरह तुम पर अजाब भेजे। फयकूलू, तुम कहने लगो, रब्बना ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना, क्यों ना तूने हमारी तरफ रवाना किया, भेजा रसूलन रसूल, फनत्तबिया आयातिका, ताकि हम तेरी आयात की पैरवी करते, आयात से मुराद अल्लाह ताला के अहकामात, फनकूना मिनल मोमिनीन, और हम अहले ईमान में से हो जाते। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब भी अंबिया की तालीमात खलत मलत हो जाती हैं, जब वो गुम जाती हैं, महव हो जाती हैं, फिर अल्लाह ताला फिर एक नबी को भेजता है। कभी क्या होता है कि जब तालीमात ही महव हो जाती हैं तो फिर किताब भी भेज दी जाती है, और कभी क्या होता है कि नबी बार बार आकर पहली तालीमात को जो है वो ताजा करता रहता है, तजदीद करता रहता है अहकामात की, है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला जो है वो जारी रखा। तो अब यहां पर जो अहम बात है वो क्या है कि लोग बहाना ना कर सकें, उजर ना कर सकें, कि जब हमें कोई सही बताने वाला ही नहीं तो भला हम हदायत कैसे पाते। तो इस उजर को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी किया, और फिर खास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। मैं और आप अपना भी जरा जायजा लें, अपना भी मुहासबा करें। कुरान मजीद मौजूद है, रसूलुल्लाह की सीरत मौजूद है, कितनी खूबसूरत किताब है, कितनी बेहतरीन किताब है, हदायत का मंबा है, अल किताब, उलूम का मंबा, उलूम का सरचश्मा, रहमत बरकत, दुनिया ही नहीं आखिरत के खजाने मेरे और आपके कदों में ढेर करने वाली। और रसूल अल्लाह का उस्वा इतना खूबसूरत कि कायनात का जर्रा जर्रा खूबसूरत है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा इससे भी बढ़कर खूबसूरत है। क्यों? इसलिए कि आपका किरदार सच्चा किरदार था। अल्लाह खुद कहता है उस्वतुन हसना, और कायनात का जर्रा जर्रा भी मेरे कदमों में आ जाए और आपके कदमों में ढेर हो जाए, तो दुनिया तक है ना, लेकिन आपका उस्वा, आपकी दीवी किताब कुरान मजीद जो है वो दुनिया से जाने के बाद भी मेरे और आपके लिए जो है वो रोशनी बनेगी, कब्र की तन्हाई में रोशनी, गमखारी करेगी, दोस्ती का जरिया, साथ देगी पुल से रात पर जो है वो सवारी बन जाएगी, और हमारे लिए जो है वो रोशनी बनेगी। तो मैं और आप भी बहुत उजर करते हैं ना, आप देखें, आप जो है एक महीने की आपने ये सोचना है कि मैं शिकवे शिकायतें कितनी करती हूं, तो चलो एक दिन के लिए आप ये देख लें कि जो मैं काम अच्छे नहीं करती तो उजर कितने पेश करती हूं, है ना। एक दिन नमाजें नहीं पढ़ी तो क्या क्या बहाने, क्या क्या उजर, असल में ना आंख नहीं खुली थी, बात ये असल में रात को सोई लेट थी, मुझे असल में किसी ने जगाया ही नहीं, मेरा अलार्म ही नहीं बजा, बच्चे ही इतना तंग करते हैं सोने नहीं देते रात को, मेरे असल में कपड़े ठीक नहीं थे, कपड़े साफ नहीं थे ना, तो फिर कैसे नमाज पढ़ती। और फिर सुबह सुबह तो मुझे नींद ही इतनी ज्यादा आती है, और फिर सुबह की नींद तो बड़ी गहरी नींद होती है ना। और फिर देखें हमें तो कहीं जॉब ही नहीं मिलती, और फिर अब हम जो हैं, अब क्या जो है, अगर ये सूद जो हराम कारोबार या काम है, फिर ये ना करें, फिर झूठ ना बोलें, मिलावट ना करें, तो फिर हम जिए कैसे, फिर रहें कैसे, है ना। असल में मेरे ना शोहर अच्छे नहीं है, इसलिए मैं जो है वो एक अच्छी मुसलमान नहीं बन सकती। शोहर कहता है नहीं, मेरी असल में बीवी मुझे अच्छी नहीं मिली ना, اس لیے میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں. بچے بڑے خراب ہیں میرے, سنتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں, ہے نا. کبھی بچوں کو کہتے ہیں اچھے نہیں, کبھی شوہر کو, شوہر بیوی کو, کبھی دوستوں کو. کبھی ایک عورت جو تھی, ایک میری اسٹوڈنٹ تھی, اور اپنی ماں کا بہت شکوا کرتی تھی, میری امی نے مجھے پڑھایا نہیں, میری امی نے مجھے لکھایا نہیں. میں نے اسے کہا, بڑی دفعہ میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو تمہاری امی کو جتنی سمجھ تھی اتنا انہوں نے تمہیں بتا دیا, تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب جو انہیں نہیں پتا تھا, اب تم وہاں پہ پہنچ گئی ہو, قرآن کی کلاس میں ہو. کہتی تھی میں اس طرح بات نہیں کر سکتی, میں لکھ نہیں سکتی, میں پڑھی لکھی نہیں, میں تقریر نہیں کر سکتی, مجھے میری امی نے پڑھایا نہیں, میرے والدین نے پڑھایا نہیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ تم جو نعمتیں ملی ہیں اللہ تو اس کی پوچھ کرے گا نا. اب تو ماشاء اللہ اللہ نے تمہیں ہدایت العلم قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو بعض اوقات واقعی ہم اوروں کے کندھوں پہ ڈال کر عذرات کی گٹھڑیاں, گناہوں کے پلندے ہیں, گناہوں کے ڈھیر ہیں, اور پھر عذرات ہیں جو ہم دوسروں پر تراشتے ہیں اور کہتے ہیں اس وجہ سے نا میں اچھی نہیں ہوں, مجھے کسی نے بتایا نہیں, مجھے کسی نے سمجھایا نہیں. جی میرے تو اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں جو فرض, مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا, چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں, اس لیے کسی نے بتایا نہیں تو اس لیے میں رکھتی نہیں. اب آپ لوگ بتائیں ذرا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قضا روزے جو ہے وہ رکھ لیے نا, آپ ہاتھ کھڑا کریں. یعنی جو بھی قضا روزے ہیں ماشاءاللہ, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قضا ہی کوئی نہیں کیا, اور کچھ ایسے ہیں جن کے جو قضا تھے انہوں نے وہ رکھ لیے ماشاءاللہ. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ مہینوں اکٹھے روزے رکھے کہ میرے روزے پورے ہو جائیں نا. پھر آپ دیکھیں یہ آج کل کے دن بیسٹ دن ہے روزے رکھنے کے لیے. کیسے؟ یسرو والا تو اسرو, آسانی پیدا کرو, مشکل نہیں. تو چھوٹے چھوٹے دن ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. بعض وقت واقعی آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تو شام ہو جاتی ہے, بچے آئیں گے, بچوں کے ساتھ کھائیں گے, شوہر آئے گا. تو مفت کی نیکی ہے میرے اور آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. کہاں ہیں ویکیشن منانے والے, کہاں ہیں چھٹیاں منانے والے؟ آئیے نیکیوں کی ویکیشن منائیں, آئیے نیکیاں کریں, نیکیوں میں سبقت لے جائیں, اور فاستبقوا الخیرات کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو عذرات کے بہانے ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور عذرات کی بجائے قوی الامین بنیں, طاقتور, امانت والے, اور مضبوط ایمان اور مضبوط کردار کی جرت کے ساتھ سر اٹھا کر اس دنیا میں جئیں اور دوسروں کو جینا سکھائیں. ہم پہاڑوں پہ جلنے والا چراغ بن جائیں. جو پہاڑی کے چراغ ہوتے ہیں نا, وہ آندھیوں میں بھی جلا کرتے ہیں, آندھیاں ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی, ہے نا. گرتوں کو اٹھائیں, بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائیں, ایک مثال بن جائیں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے جیا کرو کہ زمانہ مثال دے. تو یہ ہے, یہ نہ ہو کہ میں اور آپ بھی ایسے کہیں فنتبی آیاتی کا ونکون من المومنین, ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی عذر پیش کریں. فلما جاءہم الحق من عندنا, مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارے پاس سے اہل کتاب کے پاس حق آیا, اور حق کے ایک معنی ہے رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے اس کے معنی ہے الکتاب کے قرآن مجید. تو جب ہمارے پاس سے رسول اور کتاب ان کے پاس آئی, اور دونوں حقیقت کے اعتبار سے حق ہیں, من اندنا ہمارے پاس ہے. یہاں پہ اندنا سے اندنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے کہا کہ یہ رسول بھی میری طرف سے بھیجا ہوا ہے, کتاب بھی میری طرف سے بھیجی ہوئی ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگوں یہ حق ہے, باطل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے. قالوا, انہوں نے کہا, لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. کیا مراد ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے, وہ سارے معجزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیے گئے؟ اہل مکہ یہی تو کہتے تھے, آپ کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ جیسے دوسرے پیغمبروں کو دیے گئے تھے اور یہاں پہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. بڑے آیات مبینات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل, اولم کیا نہیں یکفروا انکار کیا, کیا لوگ ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا, بما اوتیا موسیٰ من قبل, جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم نے کب معجزوں کو قبول کیا تھا, کب موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی وہ عطا کی تھی, ہے نا, انہوں نے تو انکار ہی کر دیا تھا. اور سورت سبا میں آیت 31 میں کفار مکہ کا یہ قول کہ نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں. اب کبھی ایک بات کہتے تھے کبھی دوسری بات کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی افسوس کے ساتھ, بڑے ہی توجہ دلانے کے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ تمہارا یہ اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, اور کہتے ہیں کہ یہ اعتراض یہودیوں نے سکھایا تھا, قریش کو یہ اعتراض یہودیوں نے سکھایا تھا, کیونکہ یہودی قریش کو رسول اللہ کے خلاف اکساتے رہتے تھے, ہر دن نیا شوشہ چھوڑتے رہتے تھے, ان کی ریشہ دوانیاں, ان کے جو مکر تھے, جو ان کے فریب تھے وہ چھوڑتے رہتے تھے, کہتے رہتے تھے. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں تو رسول یوں ہی تھوڑی آیا کرتے ہیں, بلکہ فلاں فلاں معجزے ان کے پاس ہوتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے کیوں نہ دیے. اور اہل مکہ اس چال کو سمجھ ہی نہ سکے, انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزے دیکھنے کے بعد انکار کیا تھا. پالو انہوں نے کیا کہا تھا, سحران تظاہران, یہ دونوں جادو ہیں, تظاہران نون گر چکا ہے, اضافت کا نون گر چکا ہے, اور علی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بھی تثنیہ ہے, دونوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے, تظاہران زہرون سے ہے نا, زہرون پیٹ کے لیے آتا ہے, اور تظاہر اس کا مطلب ہے پیٹ کو ظاہر کرنا, یعنی کسی کو پیٹ دینا, کیا ہے معنی, پشت پناہی کرنا, مدد کرنا, معاونت کرنا, ہم پشت ہونا. تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم مددگار ہوئے, ایک دوسرے کی انہوں نے معاملت کی. تو وہ دونوں کون ہیں, سحران جو ہیں اس کے ایک معنی تو مفسرین نے کیا بتائے ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن اور تورات, کہ اہل مکہ کہنے لگے کہ قرآن بھی جادو ہے اور تورات بھی اصل میں جادو ہی تھا, قرآن کا انکار کیا, تورات کا انکار کیا, تورات کا انکار کیا اور انہوں نے قرآن کا انکار کیا. دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں, بعض لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے ایک پیغمبر کون تھے جو ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے, ہارون علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں نا, کیونکہ تورات نے بتایا کہ محمد آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی آئے گا, اور یہودیوں کو پتا تھا کہ ان کی کتاب میں آپ کی پیشین گوئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ تورات اور قرآن ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے معاون ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, اور ویسے یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ایک دوسرے کے مددگار, اور پھر پیغمبری کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والے. تو ایک معنی یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جادوگر ہیں, دونوں ہی ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. تو معنی کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر, اگر سمجھیں کہ بنی اسرائیل نے کہا, اگر کہیں کہ اہل مکہ نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر. اگر کتاب کے معنی میں لیا جائے تو تورات اور قرآن جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ جادو ہیں، کھلا ہوا جادو، مظاہران دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ تائید اور تصدیق کرتی ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں، وقالو انا بکل کافرون، اور کہا کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے. انا بکل کافرون، ہر ایک کا انکار کرنے سے مراد کیا ہے، نہ تورات پر ایمان، نہ انجیل پر، نہ قرآن پر، سب کتابیں ایک ہی طرح کی ہیں، کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی نہیں ہے، لہذا کوئی بھی کتاب ہمیں مطلوب نہیں ہے. گویا کہ تم کوئی معجزہ کیوں نہ دکھا دو، کوئی کرتبی کیوں نہ دکھا دو، کتنا ہی زور لگا دو، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ان دونوں کے منکر ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہو اہدی منہما اتبعوہ ان کنتم صادقین. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اچھا لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب. فاتو آرڈر کا صیغہ ہے، تم سب لاؤ بے کتاب ان کوئی کتاب، ان عند اللہ ہونی وہ اللہ کی طرف سے چاہیے، تمہاری طرف سے نہیں، اپنے پاس سے گھڑی بھی نہیں، بنائی بھی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ہے وہ لے کر آؤ. وہ احدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. اور دونوں سے مراد کیا ہے، قرآن مجید اور تورات. تم قرآن اور تورات کو جادو کہتے ہو، تو کوئی ایسی کتاب لاؤ جو کتاب الہی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ سچی ہو. اتبعوہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو میں تو ہدایت کا طالب ہوں، میں ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوں، اگر تم اللہ کی طرف سے سچی کتاب واقعی تم لے آئے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے کیا بات کہی، کہ اصل چیز تو ہدایت کا متلاشی ہونا ہے، ہدایت کی جستجو کی فطرت کا تقاضا ہے نا. تو سلیم و فطرت انسان جو ہے وہ ہدایت کی جستجو کرتا ہے، پھر اس کو ہدایت جب ملتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بہانے کرنے والے ہوتے ہیں، اعتراضات جڑنے والے ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہوتا ہے بے عملی، بد عملی، مخالفت، اور پھر یہ کہ بہانے بنا کر اپنے آپ کو عمل سے جو ہے وہ محروم کر لینا. تو جس طرح بنی اسرائیل جو تھی وہ اعتراضات ہی کرتی رہی، گائے کا واقعے کو آپ دیکھ لیں، کتنے اعتراض کیے، وہ گائے ذبح کرنے والے نہیں تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ گائے ذبح کرنے والے نہیں تھے، بہانے کرنے والے تھے. اب اسی طرح اہل کتاب جو تھے وہ بھی اعتراضات، عذرات، طویل فہرست ہے ان کی. کبھی کہتے تھے کہ آپ جو ہیں آپ مکہ کے سرداروں میں سے کیوں نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر معجزہ کیوں نہیں کوئی آپ کے ساتھ آیا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کے ساتھ کوئی چشمے کیوں نہیں چلنے لگے، آپ کے پاس کوئی محل کیوں نہیں ہے، ہے نا. کبھی کہتے تھے آسمان پھٹے اس میں سے فرشتہ آئے اور پوری لکھی ہوئی کتاب اکٹھی آنی چاہیے تھی، مختلف ان کے اعتراضات تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے. ان کنتم صادقین کے معنی کیا ہیں، اہل مکہ کو رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اصل میں تمہارے پاس صداقت نہیں ہے، تم سچے نہیں ہو، تم صداقت کے متلاشی نہیں ہو، ہدایت کی جستجو نہیں ہے تمہارے پاس. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہ کر سکیں. اب وہ سچی کتاب عند اللہ، ایسی کتاب تو لا ہی نہیں سکتے تھے، اگر وہ تمہاری بات کا جواب نہ دیں. فَعَلَمْ پَسْ جَانْ لَنَا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ پیروی کرنے والے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. یہ بڑی خاص بات ہے، یہ میں اور آپ ہائی لائٹ کریں، اپنے اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بد عمل جو ہے اس کی بد عملی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی بد عملی کی وجہ اس کی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. اہوا ہے نا، خواہشات کی پوجا کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا. تو اب اہل مکہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرنا چاہتے تھے، اس لحاظ سے وہ بہت گمراہ تھے، اور زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنے بت پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے برا بت جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا ہے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے پیغام کو ماننے یا نہ ماننے کا جو اصل معیار ہے وہ ہر ایک کا ذاتی تھوڑا ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ اگر یہ نہ ہو تو میں نہیں مانتا، اگر وہ نہ ہو تو میں نہیں مانتا، اگر حالات اچھے ہوں گے تو میں دین پر عمل کروں گی، اگر حالات مشکل ہوئے، مسائل ہوئے، پھر نہیں میں عمل کروں گی، پاکستان میں ہوں تو میں برقع پہنوں گی، کینیڈا امریکہ آگی میں برقع نہیں پہنوں گی، گھر کے اندر ہوں تو نماز پڑھوں گی، پارٹی پہ جاؤں گی پھر نہیں نماز پڑھوں گی، شادی پہ جاؤں گی پھر نہیں نماز پڑھ سکتی، اگر رزق آسانی سے ملتا چلا جائے گا پھر تو ٹھیک ہے، حلال ذرائع استعمال کریں گے، جہاں پہ مشکلات ہوں گی، اور پھر امریکہ کینیڈا میں رہ کر توبہ توبہ، یہاں پہ حلال تو کمائی نہیں ہو سکتی، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا جب تک کہ ہم اپنے گروسری سٹور پر جو ہے وہ پک کے سینڈوچ نہ رکھ لیں، جب تک شراب ہمارے وہاں پہ ہم نہ رکھیں، جی سٹور ہی نہیں چلتا، پورا مال اور پورا جو اتنا بڑا سٹور ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ پھر وہ لاٹو تو جی مجبوری ہے، وہ تو رکھنی ہی پڑتی ہے جی، اور لاٹو ہی سے تو ساری دکان چلتی ہے، ہے نا؟ تو اصل مطلب کیا ہے کہ صداقت کا جواب صداقت ہونا چاہیے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تو اب آدمی جو ہے اس کو صداقت کو پہچان کر خود صادق بن جانا چاہیے، صدیق بن جانا چاہیے، ہے نا؟ تو دل کے اندر جب صدق ہوتا ہے، سلیم الفطرت ہوتا ہے انسان، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر اپنی خواہشات کی پوجا نہیں کرتا، بہانے نہیں کرتا، عذرات نہیں تراشتا، پھر وہ تعصب نہیں کرتا، جیسے یہودی کرتے تھے کہ رسول جو ہے وہ ہم میں کیوں نہیں آیا، ہے نا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو آپ بھی جو ہیں اپنے سامنے رکھیں یہ والی بات، انما یتبعون اہواءہم، اہل مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اتبا، اب آپ دیکھیں تا پر بھی شد ہے، یتبعون پیروکار ہے، مستقل مسلسل چلنے والے ہیں اپنی خواہشات پر، اس لیے ان کی یہ باتیں ہیں، ہے نا؟ کبھی کہتے تھے یہ بات سنی ہی نہیں، کبھی کہتے تھے تم تو امی ہو، کبھی کہتے تھے یتیم ہو، کبھی کہتے تھے، کتنے بہانے ہیں جو اہل مکہ نے کیے ہیں نا، اور جب نہ ماننا ہو، نہ ماننا جب ہو تو 100 بہانے انسان کرتا ہے، نہ ماننے کے 100 بہانے، اور جب انسان جو ہے ماننا چاہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، ملکہ سبا بن جاتا ہے، ملکہ سبا کا کردار کتنا خوبصورت ہے، برائی پر تھی، حق جب اس کے سامنے کھلا فوراً اس کو قبول کر لیا، ہے نا؟ پھر وہ فرعون نہیں بنی، وہ پھر حامان نہیں بنی، تو ہم بھی اپنی خواہشات کی ایک لسٹ بنائیں، اپنے عذرات کی ایک فہرست بنائیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، اگر امیر ہوں گے تو پھر ہم عبادت کریں گے، ہے نا، غریب ہوں گے پھر نہیں عبادت کرنی، فمن ضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، یہ بڑا جیسے کوئی چیز جو ہے پھر عروج پر جاتی ہے نا، یہاں پہ بات بڑے عروج پر جا رہی ہے، فمن ضل، اور پھر اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، ضل اسم تفضیل ہے، اور زیادہ گمراہ ہونا، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ممن اتبع، جس شخص نے پیروی کی، ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کی، اپنی خواہشات کی جس نے پیروی کی، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، گمراہ تو اور بھی ہیں، پتھروں کی پوجا کرنے والے، لکڑیوں کی پوجا کرنے والے، درختوں کو خدا ماننے والے، پانی کو بھی، ہے نا، اسنام کو پوجنے والے تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ نافرمان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، ہے نا؟ کیونکہ نفس کی خواہشیں صرف مطالبے پورے نہیں کرواتی، بلکہ کیا کرتی ہیں، وہ اتنی زوراور ہو جاتی ہیں کہ بڑی آسانی سے انسان کی عقل کو مغلوب کر لیتی ہیں، ہے نا؟ ایک مطالبہ، دوسرا مطالبہ، تیسرا مطالبہ، ये कर दो तो फिर मैं ये अच्छा बनूंगी, ये कर दो तो फिर मैं ये काम करूंगी, लेकिन मुतालबात की फहरिस्त इतनी तवील होती है कि वो खत्म ही नहीं होती, यहां तक कि मौत आकर दबोच लेती है ना। और इंसान जो है हिलाकत के गड़े में गिरकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। तो यहां पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा हदायत को छोड़कर ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना ये सबसे बड़ी गुमराही है, और इस लिहाज से कुरैश मक्का सबसे बढ़कर गुमराह है जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। और आज के दौर के मुसलमान जो जलील हैं, जो रुस्वा हैं, जो परे का भी वक्त नहीं रखते, जिनकी आवाज का कोई वजन नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, है ना, तो उसकी वजह क्या है कि आज उम्मत मुस्लिमा जो है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रही है। इसलिए उम्मत मुस्लिमा जो है वो बदतरीन कौम बन गई है। अब देखें कि हम आज उम्मत मुस्लिमा भी शिर्क कर रही है ना, शिर्क कर रही है, कब्रों को सजदा कर रही है, अपने जैसे इंसानों के आगे झुकी हुई है कि अगर फला सुपर ताकत ने फला इस्लामी मुल्क की मदद ना की तो मुल्क तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहसियत इंसान के भी इंसान झुका हुआ है इंसान के सामने, और बहसियत कौम के भी, और अफसोस के फिर मुसलमान कौम, मुसलमान कौम और फिर मुसलमान ममालिक वो झुके हुए हैं। तो ये क्या है, ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना ही तो है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हदायत के लिए मोजात की जरूरत नहीं है, हदायत के लिए जरूरत है सच्ची तलब की, सच्ची तड़प की, सादिक बनना, सिद्क होने की। और अगर जो सच्चा है उसको तो पता चल जाएगा कि कुरान सच्ची किताब है, रसूल सच्चे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पता चल जाएगा कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो हदायत है। तो हुदम मिन अल्लाह को छोड़कर जो हवा की पैरवी करें तो हकीकत में वही तो फिर गुमराह है ना। और आप ऐसा कर सकती हैं, आप अपना जायजा ले सकती हैं कि अब तक की जिंदगी में आपने जो है कितनी दफा अपनी सिर्फ ख्वाहिशात की पूजा की है ना, पढ़ने पढ़ाने में, लिबास पहनने में, शादी के मौके में जो है वो शादियों में शिरकत करने में, है ना, खुशियों में, गमों में कितनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की ना, कितना अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ताला कहते हैं ये बहुत गुमराह है, इन अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करता। फिर अल्लाह क्यों हदायत दे ऐसे जालिमों को, वलकद फसलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतज़क्करून। और अल्लाह ताला कहते हैं वलकद वसलना, यहां पे ये बात बड़ी अहम है कि हमने जो है पे दर पे जो है वो नाजिल किया इनके लिए कौल को। तो वसलना, वसला के मानी होते हैं मिलाप, है ना, और वसलना यहाँ पे शद भी आ गई है, इसका मतलब क्या है, पे दर पे मिलाया है, पे दर पे नाजिल किया है, पे दर पे पहुंचाया है, लहुम इनके लिए अलकौला नसीहत। और यहाँ पे कौल से मुराद कलाम है, कौल से मुराद जो है वो अल्लाह का, अल्लाह की किताब है, कौल से मुराद वो शख्स जो अल्लाह के कलाम को लेकर आया, वो कौन, रसूल। तो एक रसूल के बाद दूसरा रसूल, मैंने सिलसिला नहीं टूटने दिया, अल्लाह ताला कहते हैं वलकद वसलना लहुमुल कौला, एक रसूल के बाद दूसरा रसूल, एक किताब के बाद दूसरी किताब हम भेजते रहे, इसी तरह मसलसल लगातार हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहे, क्यों, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो गफलत से बेदार हों, शायद कि उन्हें नसीहत जो है वो नसीब हो, वो तासुब और जिद को छोड़ दें, दिलों को पाक साफ करके सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लज़ीन आतैनाहुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिन लोगों को हमने से पहले किताब दी थी, कुछ ऐसे लोग भी हैं ले किताब में से कि हमने उनको जब किताब दी इससे पहले भी उनके पास किताब थी, जैसे यहूदियों में से कुछ लोग जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, या फिर ईसाइयों में से जैसे नजाशी और बहुत से ईसाई लोग, हुम बिही युमिनून, वो इस पर ईमान लाते हैं, किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर, تو ہی کی ضمیر قرآن کے لیے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات بتانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب سارے ہی برے نہیں ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے اور جو ہی انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن کو سنا تو انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ قبول کر لیا. تو یہ ہے کہ جب جن لوگوں کے دلوں میں صداقت ہوتی ہے تو وہ حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے, وہ ایمان لے آتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب انہیں سنایا جاتا ہے یعنی جب ان کو اللہ کا کلام اللہ کی کتاب سنائی جاتی ہے جیسے کہ قرآن مجید, قالوا, وہ کہتے ہیں, آمنا بہی, کہ ہم اس پر ایمان لائے, ہم قرآن پر ایمان لے آئے, ہم رسول کی باتوں پر ایمان لے آئے, اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, بے شک یہ حق ہے, یہ واقعہ یہ الحق ہے, الحق واقعی یہ برحق ہے, مِنْ رَبِّنَا, ہمارے رب کی طرف سے, اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے. آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت اور دعوت کی خبریں حبشہ کے ملک میں پھیلی تو کہتے ہیں کہ 20 کے قریب عیسائیوں کا وفد تحقیق حال کے لیے جو ہے وہ مکہ معظمہ میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا. قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر ارد گرد کھڑے ہو گئے اور وقت کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے, آپ نے سب سوالوں کے جواب دیے اور آپ نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی. قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے کلام کی تصدیق کی اور پھر ایمان لے آئے. جب وہ محفل سے اٹھے تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے, یہ جو حبشہ سے وفد آیا تھا, ان کو راستے میں جا پکڑا, سخت ملامت کی اور کہا, بڑے نامراد ہو تم لوگ, تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو, مگر تم ابھی اسی کے پاس بیٹھے ہی تھے, ابھی تم اس کے پاس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے, تم سے زیادہ احمق گروہ تو ہماری نظروں سے کوئی نہیں گزرا. اس پر انہوں نے جواب دیا, سلام ہے بھائیو تم کو, ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے, ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو, ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کریں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عیسائیوں کا یہ وفد نے جب حق بات قرآن کو سنا اور وہ ایمان لائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 لوگوں کا یہ وفد تھا اور آپ کے پاس تو کئی وفد آئے ہے نا, اور پھر ان میں سے بعض اوقات پورے وفد نے, بعض اوقات کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دین کو قبول کر لیا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ سارے ہی اہل کتاب جو ہے وہ برے نہیں ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ یہودیوں کی نسبت عیسائیوں میں زیادہ خدا ترس پائے جاتے ہیں, پیچھے پڑ چکی ہیں, قسیسین اور رہبان ان میں پائے جاتے ہیں نا. تو جو ہی انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں, پہلے ہی سے مسلم ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلے بھی ہم انبیاء اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے, تو اسلام کے سوا ہمارا کوئی دین اور تو تھا ہی نہیں. تو جب قرآن ہمارے پاس آیا, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, تو ہم پھر جو ہے وہ ہم نے فوراً اس کو قبول کر لیا. دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جیسے پہلے مسلمان تھے ویسے ہی ہم مسلمان ہیں. جو باتیں ہماری کتاب میں تھیں جس کو ہم نے ماننا تھا اور ہمارے رسول نے کی, وہی تو قرآن نے کہی, وہی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, اور ہم جو ہے وہ ہم نے دین کو قبول کر لیا. قرآن میں ایک جگہ نہیں 200 جگہ پر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, سورۃ آل عمران آیت 19, فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, ہے نا. تو دین اسلام اور دین کے جو اصول ہیں, اسلام کے جو اصول ہیں, ہر نبی نے ایک ہی پیش کیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلم قال اسلمت لرب العالمین, ہے نا, اسلام کی بات کی نا ابراہیم علیہ السلام نے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, انہوں نے اپنی اولاد کو اس کی نصیحت کی, ہے نا. اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سورة البقرة آیت 131 سے 133 تک آپ پڑھ لیجئے, ہے نا, کیا پتا چلتا ہے, ایک ہی بات سب نبیوں نے کی اور اسلام کی. سورة آل عمران آیت 67, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کان حنیف مسلما. تو اصل ہے یہ بات. اب سورة یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, ہے نا, مسلم ہونے کی دعا, صالح بننے کی دعا. تو یہ ہے بات کہ بڑے ہی اچھے وہ لوگ تھے. اولائک یوتون اجرہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا. یوتون اجرہم مرتین, دو بار, مرتن ایک دفعہ ہوتا ہے اور مرتین دو دفعہ. تو ایک دفعہ نہیں ان کو اجر ملے گا, دو دفعہ اجر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ بڑے خاص لوگ ہیں. پہلی بات, بما صبروا, اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. نمبر ایک, کہ انہوں نے صبر کیا. اور وہ ثابت قدمی کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو اب نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, ہے نا. انہوں نے قومی, نسلی, وطنی, گروہی کوئی تعصب نہیں بچایا, کوئی تعصب نہیں بتایا, بلکہ تمام تعصبات سے بچ کر وہ دین حق پر ثابت قدم نکلے. وہ مسیح پرست نہیں تھے, وہ خدا پرست تھے, ہے نا. وہ شخصیت مسیح کے گرویدہ نہیں تھے, اسلام کی اطاعت کرنے والے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسلام لے کر آئے جو حضرت مسیح علیہ السلام لائے تھے, تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. نمبر دو, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. بدی کا جواب بدی سے نہیں, نیکی سے دیتے ہیں. جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں, سچ بولتے ہیں, صداقت. وہ ظلم کو ظلم سے نہیں, انصاف سے دفع کرتے ہیں. شرارتوں کا سامنا شرارت سے نہیں, شرافت سے کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے لگے, ان پر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے, تو اس لیے ان کو دوہرہ اجر دیا جائے گا, دو دفعہ اجر. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا, اور دوسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا, یعنی جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا, اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. تو دو ایمان لائے, دو ایمان لایا نا, پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر, بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اس کو دو اجر جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں, اصل میں جو کسی شک میں نہیں رہتے, تو یہ ہوتا ہے ان کا رویہ, یہ ہوتی ہیں ان کا کردار, یہ ہوتے ہیں ان کے اوصاف. تو صالحین اہل کتاب کا کردار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, خواہ وہ یہودیوں میں سے تھے, خواہ وہ نصارہ میں سے تھے. تو وہ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے, بدی کا جواب نیکی سے دینے والے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. پھر اس کے بعد ان کی چوتھی صفت کیا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب انہوں نے بہودہ بات سنی تو پھر اس سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی. یہ بہودہ بات کون سی تھی؟ وہ جو ابو جہل نے کہا تھا,
کیوں ایمان لے کر,
ہاں, کہ کیوں ایمان لے کر آئے ہو, بڑے احمق ہو. کوئی جواب نہیں دیا, کہا سلام ہے بھائیو تم کو, ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے, ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو, ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے, ہے نا. کیا بات پتا چلتی ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا, یعنی ابو جہل کی بےہودہ باتوں کے جواب میں جو ہے وہ بےہودگی نہیں کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, مومنین کی صفات آپ پڑھ چکی نا سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں. اور پھر وہ بہودی کے جواب میں کیا کہتے ہیں, وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, سلام علیکم, تم کو سلام ہے, لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو مثلا قرآن پڑھنے والا اور جو قرآن نہیں پڑھا ہوا, وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو اگر جس نے نہیں پڑھا ہوا وہ الزام لگائے, باتیں کرے, گالیاں دے, تو قرآن پڑھنے والے کو تو اسی طرح تو طرح پہ تو نہیں اترانا چاہیے نا. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے جواب میں ان کا کردار کتنا اچھا تھا. اب یہاں پہ لفظ سے مراد کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ جس طرح اہل کتاب نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا جواب سلامتی سے دیا, جو ایمان لانے والے اہل کتاب تھے, اے مسلمانوں تم بھی مشرکین کے جواب میں جو ہے وہ سلامتی ہی کہا کرو. اہل مکہ بہت کچھ کہتے تھے نا, سلامتی سے جواب دینا ہے. اور آج کے دور کے لیے بھی یہی بات ہے. اور یہاں پہ یہ سلام میں تحیہ نہیں ہے, جیسے کسی کو آپ ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, کسی سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں پھر اس کو سلام کرتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ یہ وہ سلام نہیں ہے جو ملتے اور رخصت ہوتے کیا جاتا ہے, بلکہ یہ جو سلام ہے یہ اس کا سلام کا مطلب کیا ہے, جیسے کسی کو جو ہے وہ کسی سے پھر بات نہ کی جائے, ترک مخاطبت, یہ وہ سلام ہے. تو جاہلوں کو دور سے ہی سلام کر دیا جائے, پھر ان کے ساتھ منہ نہ لگا جائے, کیونکہ مانیں گے تو صحیح نہیں, اور پھر ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہمارا کردار بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ سلام سے مراد کیا ہے کہ آپ پھر ان کے لیے سلامتی بن جائیے, یہ بھی اس کے معنی ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے برے رویے کا جواب اچھی بات سے دیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں, گالی گلوچ کر رہے ہوں, لغ باتیں کر رہے ہوں, تو پھر جو ہے اس وقت انتقام نہ لیا جائے, پھر اس وقت جو ہے بس خاموشی سے کہا جائے کہ اچھا پھر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں, سلام علیکم, لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. آیت نمبر 56 سے لے کے 61 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چند بنیادی اصول جو ہیں وہ بتائے ہیں. اور وہ چند بنیادی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے, من احببتا, جس کو آپ چاہیں, جس سے آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, وہو عالم بالمحتدین, اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ جب حبشہ کے عیسائیوں نے ایمان قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت افسردہ ہو رہے تھے, اور اہل مکہ میں جو مسلمان ایمان لے آئے تھے مسلمان بھی بڑے افسردہ تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار کیوں نہیں اسلام قبول کرتے, یعنی گویا کہ چشمہ فیض گھر میں بہ رہا ہے, اندر کے لوگ تو قبول نہ کریں اور باہر سے دنیا آ کے قبول کر لے. ہوتا ہے نا گھر میں, بعض اوقات بعض لوگوں کے گھر میں درس ہوتا ہے, گھر کے اندر جو ہے وہ ہدایت کا چشمہ موجود ہوتا ہے, باہر کے لوگ آ کر سیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں, اندر والے جو ہوتے ہیں نا وہ توجہ ہی نہیں کرتے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو قریش والوں کو جب گمراہ دیکھتے تھے, شرک کرتے ہوئے دیکھتے تھے, تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے, اور آپ اکثر یہ بات سوچتے تھے کہ کیسے ان کو قبول ہدایت پر آمادہ کیا جائے, کیسے اسلام کی نعمت سے ان کو فیضیاب کر دیا جائے. اور صحیح عین میں ہمیں جو ہے ایک روایت ملتی ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 56, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوشش کی نا کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لے, ہے نا. اب جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ نے اپنی حد تک جو انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو، مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. بڑی خوبصورت بات ہے کہ اے محمد تیری کتنی خواہش کیوں نہیں ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی دلی خواہش پر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو راہ راست پر نہیں لے آئیں گے، ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے ابو طالب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات تھے. سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص کا کفر پر خاتمہ رسول اللہ کو شاک گزرتا تھا، آپ کو رنجیدہ کرتا تھا، وہ ابو طالب سے بڑھ کر کسی اور کا نہیں تھا. ذاتی محبت تعلق کی وجہ سے آپ کے چچا تھے، آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو ہدایت دے دی جائے، کسی طرح یہ کفر جو ہے اس کو چھوڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا، ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا معاملہ رشتہ داری اور برادری کی بنا پر نہیں ہوتا، رشتہ داری اور برادری کی بنا پر ہدایت کی بانڈ نہیں ہے. اگر رشتہ داری اور برادری کی بنا پر ہدایت ملتی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ملتی، تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو ملتی، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ملتی، ہے نا؟ پیغمبر اپنی بیویوں کو ایمان والا نہ بنا سکے، اپنی اولاد کو نہ بنا سکے، اپنے والدین کو نہ بنا سکے، ہے نا؟ قرآن میں اس کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو پھر ہدایت کے معاملے میں کیا دولت کام آتی ہے؟ دولت بھی کام نہیں آتی، ہے نا؟ ابو لہب دولت مند تھا، رشتہ دار بھی تھا. تبت یدا ابی کیا کہا اللہ تعالی نے، تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا؟ تو ابو لہب اور جو کچھ بھی اس کا کسب ہے وہ سب تباہ و برباد ہو گیا، ہے نا؟ تو نہ اولاد کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی، تو کام کیا آئے گا؟ پھر کیسے ہدایت ملے؟ میں اور آپ بھی پریشان ہیں، آج امت مسلمہ پریشان ہے کہ امت مسلمہ میں اچھے لیڈر اور جرنیل کیسے پیدا ہوں. شوہر پریشان ہیں، بیویاں کیسے نیک بن جائیں، بیویاں پریشان ہیں، شوہر کیسے نمازی بنے، کیسے حلال رزق کی طرف آئیں. والدین رو رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے دین کی طرف لایا جائے، نماز تو سکھا دی پر نماز کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، قرآن تو پڑھا دیا پر قرآن پر عمل کیسے کروایا جائے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت آدمی کی قبولیت، استداد، اخلاص، صداقت کی بنا پر عطا کی جاتی ہے. اگر کسی کے اندر حق کی قبولیت نہیں ہے، اگر کسی کے اندر حق کا شوق نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، حق سے محبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اندھی بانڈ نہیں ہے کہ میں نہ چاہنے والے کو بھی عطا کر دوں. نجاشی کے دربار سے لوگ آئے، اس کے ملک سے لوگ آئے اور آ کر ہدایت قبول کر کے چلے گئے، اور مکہ کے لوگ جن کو جو دولت مند تھے، جو رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ہدایت کو قبول ہی نہ کیا. تو اصل بات کیا ہے جو بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب پتا ہے کہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں وہ کون ہیں. تو اللہ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت جو ہے اسے نواز دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حق شناسی کا جوہر، حق شناسی کا مادہ جن لوگوں کے اندر ہوتے ہیں نا، انہی کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں، اور جن کے اندر حق شناسی کا یہ مادہ اور جوہر نہیں ہوتا انہی کا برا کردار ہوتا ہے. تو پھر کیا بات پتا چلتی ہے؟ اہل مکہ سردار تھے، امیر تھے، اور بڑی ان کی سعادت حکومت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، ان کی بڑی پوزیشن تھی قریش کی عرب کے اندر، لیکن ہدایت قبول کرنے میں وہ پیچھے رہ گئے. کچھ لوگوں نے قبول کیا، سب نے تو قبول نہیں کیا نا. یہ ہے بات. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، تو اللہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں. اور اصل بات پھر کیا ہے کہ جو لوگ پھر ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے آیت 56 میں. تبلیغ کا اصول یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، رہنمائی دینا اور دعوت دینا. ہدایت کے راستے میں چلانا ہمارا کام ہے. ہدایت اسے ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، نہ کہ جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں. اور ہم اسی کو ہدایت دینا پسند کریں گے جو خود ہدایت چاہے گا. دیکھ لیں، بارش مسلمانوں پہ بھی ہوتی ہے اور کافروں پہ بھی ہوتی ہے، ہے نا. ہوائیں سب کے لیے چلتی ہیں، سورج سب کے لیے نکلتا ہے، زمین سب کے لیے سونا اگلتی ہے. جہاں تک رہی دنیا کی بات تو اللہ سب کو دیتا ہے، جہاں تک رہی دین کی بات اللہ صرف یہ ان کو دیتا ہے جو خود دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں. بعض جو نادان والدین ہیں یا بعض نادان جو دائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، جب اولاد ہدایت قبول نہیں کرتی، مانتی نہیں، ہلکان ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ صدمے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو پیٹتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی جو ہے کھانا پینا بچوں کا بند کر دیتے ہیں، کبھی بات چیت بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ اب قطع تعلقی کر لی. ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک والدہ نے بچے کو جو ہے وہ کھانا ہی نہیں دیتی تھی کہ کھانا نہیں دوں گی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اور پھر اس سے بات نہیں کرتی تھی. تو ایک حد تک تو ہم بچوں کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں، ہے نا، جو ہمیں رسول اللہ کی سنت سے پتا چلتا ہے، لیکن یعنی دروغہ نہیں بن سکتے. لستا علیکم بے مسیطر، ان پر پولیس مین نہیں بن سکتے. ہم زبردستی ہدایت کو بانٹ نہیں سکتے. کوششوں میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے میں، اسلام کی محفلوں میں لے جانے میں، مساجد کو آباد کرنے میں. راتوں کو اٹھ کر دعائیں کیا کریں، دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگیں ربنا 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 ربنا، خوب مانگیں خوب مانگیں، خوب کوششیں کریں، لیکن مایوس کبھی نہ ہو. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا آپ کی طلب، آپ کی سچائی، آپ کی دعائیں، آپ کی کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، ہے نا. مایوس کبھی نہیں ہوتے، وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر. حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگیرا، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، پھر رزلٹ اللہ کے سپرد کر دیں. کوششوں میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے تو کیا کر، ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہے نا. اور جو ہے ہمارے گھر کو اسلام کا قلعہ بنا دے، ہماری اولاد، ومن ذریتی ومن ذریتی، اپنی ذریتی کو کبھی نہ بھولے، نسلوں کو. اور یہاں رہتے ہوئے تو اپنی اولاد کی بات ہی نہیں ہے، صرف اولادوں کی اولاد کی فکر کی بھی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر یعنی اگر اولاد کو صحیح سے نہ دیا تو پھر آگے اولادوں کا کیا بنے گا. بڑے ہی حالات جو ہے وہ پریشان کن بھی ہیں. تو یہ ہیں آیات جو مجھے اور آپ کو پکڑ کر بتا رہی ہیں کہ دایانہ کردار کیا ہے، دایانہ اوصاف کیا ہے. اور دعوت کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ، ایک طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں تسلی کے بہت سے جو ہے وہ پیغامات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے.